الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين والطاهرين وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بآواز بلند محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں اور بارگاہ اہل بیت نبوت میں ہدیہ درود شریف پیش کریں. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وسلم إلهي بحق بني فاطمة کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حمد و صلاۃ و سلام کے بعد محتشم و محترم ذی وقار ذوی الاحتشام علماء کرام منتظمین محافل محرم بالخصوص حضرت علامہ مولانا محمد رئیس قادری دامت برکاتہم القدسیہ حضرت علامہ مولانا محمد ہارون خان قادری زید مجدہ الکریم اور آج کی اس پرنور محفل میں حاضر جملہ برادران اسلام دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خیر بھلائیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے. کل گزشتہ شب شب عاشور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کردہ آیت مبارکہ کے ضمن میں انبیاء کرام علیہم السلام اور اہل بیت اطہار کی ابتلاؤں اور آزمائشوں کا ذکر خیر ہم نے شروع کیا تھا، اور بقیہ تذکرہ نور آج کی اس نشست میں یوم عاشور ہم بیان کر کے اور آپ سماعت کر کے اپنے مشام ہستی کو معطر کریں گے. اللہ تبارک و تعالی اس ذکر خیر کے طفیل، ذکر حسین، ذکر شہداء کے طفیل ہم پر اور ہمارے اہل خانہ پر اور جملہ مسلمانوں پر خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے. آئیے وہیں سے اپنی بات کو منسلک کرتا ہوں کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی جارحیت اور ان کے بیجا مطالبات اور حرمین طیبین کو خون اور خرابے سے بچانے کے لیے تمام تر باطل تقاضوں کا رد فرمایا، اور مکہ المکرمہ سے کوفہ کی طرف آپ نے رخت سفر اختیار فرمایا. جن ایام میں آپ مکہ المکرمہ کو چھوڑ رہے تھے تو یہ وہ ایام تھے کہ دنیا بھر سے مسلمان حج کی سعادت کو حاصل کرنے کے لیے مکہ آ رہے تھے، اور راستے میں مختلف قافلوں سے اور نامور لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم المرتبہ صحابہ جن کے سینے حب اہل بیت سے سرشار تھے، وہ آئندہ پیش آنے والے واقعات کے خدشات سے آپ کو مطلع کر کر اللہ تبارک و تعالی کا واسطہ دے کر اپنے سفر کو اور اپنے ارادے کو اور اپنے قصد کو ترک کرنے پر آپ کو برنگیختہ کرتے رہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے یہ مطالبات، ان کی یہ آرا اور ان کی یہ تجاویز اخلاص اور نیک نیتی پر مشتمل تھیں، اور ہر وہ فرد کے جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کے حالات اور واقعات سے اپنی علم اور دانست کے مطابق آگاہ کیا تو آپ بڑی حکمتوں اور دانائیوں سے لبریز جوابات ان کو راستے بھر ارشاد فرماتے رہے. کسی کو فرمایا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، تم نے اپنا پیغام ہم تک پہنچا دیا لیکن میں اپنے سفر کو مؤخر نہیں کروں گا، اور میں یہی کہوں گا جو میرے رب نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ ہمیں وہی تکلیف اور مصیبت پہنچے گی جو ہمارے رب نے ہمارے لیے مقدر فرما دی ہے، اور جو اس کی تقدیر ہو گئی ہے اس کے علاوہ ہمیں کوئی مصیبت اور مشقت دنیا کی کوئی طاقت پہنچا نہیں سکتی. اور کبھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں جس ارادے سے ہم نکلے ہیں اس میں ہم کامیاب ہو گئے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور اگر قضا ہمارے ارادے کے درمیان حائل ہو گئی، رکاوٹ بن گئی اور ہمیں جام شہادت پینا پڑا تو اس پر بھی ہم راضی ہیں کہ شہادت کا جام بھی اللہ اپنے محبین اور مقربین ہی کو عطا فرمایا کرتا ہے. اور ایک موقع تو ایسا آیا دوران سفر کہ کچھ سوار بڑی برقد رفتاری سے دوڑتے ہوئے امام عالی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوری رویدات انہوں نے کوفہ والوں کی آپ کے سامنے رکھ دی کہ جن لوگوں کے خطوط پر آپ مجبور ہوئے اور آپ نے رخت سفر باندھا وہ لوگ تو بڑی بڑی جائیدادیں اور مراعات حاصل کر کر یزیدی فوج کے ساتھ شامل ہیں. کوفہ کے وہ سردار کہ جو آپ کی محبت کا دم بھر رہے تھے، آپ کو خطوط بھیج رہے تھے، ہم نے انہیں دیکھا ہے کہ اب تو ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں اور وہ یزید کے لشکر کے ساتھ آپ کے قافلے کو تہس نہس کرنے کے لیے اور آپ کے ساتھ قتل و غارت گری کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں. اور امام علی مقام نے حضرت قیس کو اپنا پیغام دے کر آگے بھیج دیا تھا کہ کوفہ والوں کو بتا دو کہ ہم اس منزل پر پہنچ چکے ہیں. تو ان کو گرفتار کر لیا گیا اس لیے کہ ہر منزل اور ہر علاقے پر فوج کو، لشکر کو اور پولیس کو متعین کر دیا گیا تھا، آنے جانے والوں پر بڑی کڑی نگاہ رکھی جا رہی تھی. تو حضرت قیس کو گرفتار کر کر ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا. ابن زیاد نے کہا کہ تمہارے لیے بخشش اور نجات کا راستہ یہی ہے کہ قصر امارات کے اوپر تمہیں چڑھایا جائے گا اور تم مجمع عام سے خطاب کرتے ہوئے اہل بیت پر، حسین پر اور اس کے اہل خانہ پر نعوذ باللہ لعنت کرو گے، ان کے لیے گالیاں دو گے اور ہمارے لیے تم اچھے کلمات لوگوں کو سناؤ گے تاکہ ان لوگوں کو پتا چل جائے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے. تو انہوں نے موقع کو غنیمت جانا، لیکن حضرت قیس کا سینہ عشق رسالت مآب، حب اہل بیت اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت سے سرشار تھا. آپ جب قصر عمارت پر چڑھے، اللہ کی حمد و ثنا کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجا اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی تعریف اور توصیف میں مشغول ہو گئے، اور پھر آپ نے لعنت ابن زیاد پر اور یزید کے لشکر پر کی. ابن زیاد غضبناک ہو گیا اور حضرت قیس کو اوپر سے اونچائی اور بلندی سے گرا دیا گیا، یہاں تک کہ ہڈیاں بھی چکنا چور ہو گئیں اور آپ نے جام شہادت نوش فرما لیا. تو ان سواروں نے یہ اطلاع بھی امام حسین کو دے دی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، ان میں سے کچھ تو وہ ہیں کہ جو اپنی منت کو پورا کر چکے، جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور کچھ وہ ہیں کہ جو ابھی منتظر ہیں اور وہ اس وقت کے انتظار میں ہیں کہ جس وقت انہیں بھی اللہ تبارک و تعالی کے دین کے لیے اور اس کی محبت میں اور اس کے نام کو بلند کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے گا اور وہ شہادت کے جام پی کر کامیاب اور کامران اس دنیا سے اٹھیں گے اور اللہ تبارک و تعالی ان کی روحوں کو اعلی علیین اور جنت کے بلند مقامات میں جگہ عطا فرما دے گا. راستے میں امام علی مقام کو ایک خیمہ لگا ہوا نظر آیا، یہ زہیر بن قین رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل خانہ کا خیمہ تھا کہ جو حج کی سعادت سے مشرف ہو کر واپس جا رہے تھے. آپ کو جب پتا چلا کہ یہ زہیر بن قین قیمہ زن ہیں تو ان کو بلا لیا. ابتدان تو حضرت زہیر کو ناگوار گزرا اور انہیں جانے کو پسند نہ کیا، اس لیے کہ یزیدی حواری اور یزیدی لشکری ہر معاملے پر نظر رکھے ہوئے تھے،
کہ حسین کے قافلے سے کون ملتا ہے، کون ہمدردی کر رہا ہے، کون ان کے ساتھ شامل ہو رہا ہے، کون اپنی محبتوں کا یقین دلا رہا ہے. لیکن حضرت زہیر جب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہیں ایک بات یاد آ گئی، اور پھر جیسے ہی وہ بات ان کو یاد آئی تو پھر منظر بالکل بدل گیا. اپنے خیمے میں واپس آئے، اپنی بیوی کو طلاق دی، اور پھر جو ان کے ساتھ لوگ اہل خانہ کے تھے ان کو رخصت کر دیا. ان سے کہا گیا کہ اچانک یہ معاملہ کیا ہو گیا کہ منظر بالکل بدل گیا ہے، آپ تو ناگواری کے ساتھ گئے تھے لیکن جب امام حسین رضی اللہ عنہ سے ملاقات کر کر آپ آئے ہیں، بیوی کو طلاق دے دی ہے اور آپ نے ہمیں الوداع کہہ دیا ہے. تو حضرت زہیر نے فرمایا کہ ایک جنگ کے موقع پر بڑا مال غنیمت ہمارے ہاتھ لگا، ہم خوشیوں سے سرشار تھے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں وصیت فرمائی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ حسین تمہیں راستے میں ملے گا، خیمہ زن ہوگا، 72 افراد اس کے ساتھ ہوں گے، وہ حق کی پکار کے لیے نکلے گا. تو اے زہیر، اگر اس وقت تم نے محمد کی آل کے سردار حسین کا ساتھ دیا تو آج جو خوشی تمہیں ملی ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اللہ تمہیں خوشیاں عطا فرما دے گا. فرمایا مجھے وہ سلمان فارسی کی بات یاد آ گئی اور میں سمجھ گیا کہ یہ وہ وقت ہے کہ اگر اب جان دے کر بھی حسین سے محبت اور وفا کا اظہار کیا جائے تو یہ سودا بڑا عظیم سودا ہوگا، اس لیے میں تمہیں رخصت کر رہا. ان کے علاوہ بھی اور لوگ قافلے میں شامل ہوتے گئے، اور جب کڑے وقت آئے، مصائب آئے، تو وہاں سے کچھ لوگ اپنی راہ بھی لیتے چلے گئے. بالآخر وہ مقام آ گیا کہ 1000 سپاہیوں کا لشکر لے کر حر امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کی راہ میں حائل ہو گیا، اور مذاکرات چلتے رہے. بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے حر امام عالی مقام کو زمین تف پر لے آیا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب لوگوں سے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے تو لوگوں نے بتلایا کہ اس کو کربلا کہتے ہیں، تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ علاقہ ہے کہ ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ یہاں پر ہماری سواریاں بیٹھیں گی، یہاں ہمارے خیمے لگیں گے، اور یہاں پر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوانوں کو اور اہل بیت کے محبین کو شہید کر دیا جائے گا. جب آپ نے اس طرح کی گفتگو فرمائی تو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے اور پوچھا کہ ابا جان آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا، جب تمہارے دادا مولا کائنات حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ جنگ صفین سے واپسی پر آ رہے تھے تو اسی مقام پر پڑاؤ ڈال دیا تھا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ لیا تھا کہ یہاں پر اہل بیت کا خون بہایا جائے گا، حسین اور اس کے شہزادوں کو قتل کر دیا جائے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت میں آتا ہے کہ اس موقع پر اتنا روئے کہ آپ کے آنسوؤں سے وہ ٹیلا تر ہو گیا کہ جس پر آپ بیٹھے ہوئے تھے. فبکا علی بکا شدیدا حتا بل الارض من دموعه، اتنی شدت کے ساتھ آپ غم حسین میں روئے کہ اس ٹیلے کے ذرات آنسوؤں سے تر ہو گئے. اور پھر آپ نے نشانات لگائے کہ یہاں ان کی سواریاں بندے گی، یہاں ان کے خیمے لگیں گے، یہاں ان کے خون کی ندی بہائی جائے گی. اور پھر حضرت علی نے مجھ سے پوچھا کہ حسین، اس وقت میں جبکہ مصیبت ہوگی، جبکہ ابتلا اور آزمائش ہوگی، ظلم کا پہاڑ تم پر ٹوٹے گا، تو تم کیا کرو گے؟ تو امام حسین نے کہا میں اور کیا کر سکتا ہوں سوائے صبر کرنے کے، بابا جان میں ایسے موقع پر صبر کروں گا اور اپنے رب کو راضی کروں گا. حضرت علی خوش ہو گئے، فرما انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر عطا فرمائے گا. غم حسین کی شرعی حیثیت بھی اسے پتا چل جاتی ہے کہ امام حسین کی محبت میں اگر کسی کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلیں، وہ جزا فضا نہ کرے، گریبان نہ پاڑے، اپنے رخساروں کو نہ پیتے، تو ایسا غم حسین بنانا مولا کائنات علی المرتضی کا طریقہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ جب امام عالی مقام کی شہادت کی اطلاع خبر آپ کو ملی اور کربلا کی خاک بھی آپ کو دی گئی. تو حضور علیہ السلام بھی غمِ حسین میں روئے لیکن جزا فضا نہیں کی, شکوا نہیں کیا, اپنے گربانوں کو چاک نہیں کیا. یہ اہل اسلام کا طریقہ نہیں ہے. نوحے اور مرثیے کی ممانعت حضور علیہ السلام نے فرما دی, پہلے یہ روا تھا. اور پھر فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاهلية فليس منا, جو اپنے رخساروں کو پیٹے کسی مصیبت پر کسی بلا پر اور اپنے گریبان کو چاک کر دے اور جزا فضا کرے اور زمانہ جاہلیت کی طرح چیخو پکار کرے, فلیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور اہل بیت امام حسین کے غم میں آنکھوں میں اگر آنسو آ جائے تو یہ ان سے محبت کا تقاضا ہے, ان سے پیار کی دلیل ہے. ایسا غم حضور علیہ السلام نے بھی منایا ہے اور ایسا غم علی المرتضیٰ نے بھی منایا ہے. تو فرمایا کہ مجھے یہ یاد آ گیا, یہ وہی جگہ ہے. حضرت زینب نے جب یہ سنا تو پریشان ہو گئیں. امام عالی مقام نے خیمے اس مقام پر نصب کرنے کا حکم دیا تو تاریخ بتلاتی ہے کہ جس جگہ پر بھی میخ گاڑی جاتی تھی وہاں سے تازہ خون کا فوارہ نکل جاتا تھا. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ بھائی یہ جگہ مجھے ٹھہرنے کے لیے مناسب نظر نہیں آتی, اور اس جگہ پر تو عجیب حال اٹھ رہے ہیں, اس مقام پر تو فضا بڑی غم والی نظر آ رہی ہے, آپ اس مقام کو چھوڑیں کہیں اور پڑاؤ ڈالتے ہیں. لیکن امام حسین نے کہا کہ بہن صبر کرو, اللہ کی رضا پر راضی رہو, جب اس کی مشیت یہی ہے, اس کا فیصلہ یہی ہے, اور وہ ہم سے اسی مقام پر امتحان اور آزمائش لینا چاہتا ہے, تو ہم کیوں اس مقام کو چھوڑ کر اور اللہ کی مرضی اور منشا اور مشیت کے خلاف کسی اور جگہ پر جائیں. غرض یہ کہ اسی مقام پر پڑاؤ اہل بیت کا پڑ گیا, اور پھر پیچھے سے مزید 4000 کی تعداد میں ابن سعد کی سربراہی میں لشکر آ گئے. ابن سعد کو رے کی حکومت کا لالچ دے کر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں ان کو قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا. اور یہ ابن سعد کون ہے؟ اس صحابی رسول جو فاتح ایران بھی ہیں, حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا, کہ جن کا سینہ توحید کا گنجینہ تھا, حضور علیہ السلام کی محبت سے سرشار تھے, اور احد کے موقع پر جو بڑا کڑا وقت تھا مسلمانوں کے لیے, جو سخت لڑائی کا وقت تھا مسلمانوں کا, بڑا نقصان ہوا, تو حضرت سعد وہ تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدافعت میں کفار کی طرف تیر چلاتے تھے تو سرکار ان کے لیے دعا کرتے تھے, ارمی یا سعد, اے سعد تیر پھینک, میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں. سب تو کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں, لیکن حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی عزت اور عظمت آج اس معراج پر پہنچی ہوئی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, مدافعت کر رہے ہیں, دشمن پر تیر چلا رہے ہیں, اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں سے تیر اٹھا اٹھا کر دے رہے ہیں, اور فرماتے ارمی یا سعد, اے سعد تو تیر پھینک, میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں. لیکن آج وقت نے کیسی کروٹ لی تھی, آج حالات کیسے تبدیل ہو گئے تھے کہ دنیا کے اقتدار کی لالچ میں اسی سعد کا بیٹا رے کی حکومت اور اس کی گورنری کے لیے حق اور باطل کے فرق کو بھلا بیٹھا تھا. کئی بار سوچا, مہلت مانگی کہ حسین سے لڑوں یا نہ لڑوں, لیکن دنیا بڑی بری چیز ہے, دنیا کی رنگینیاں انسان کو اپنے دام فریب میں مبتلا کر دیتی ہیں, اور جس کردار میں لالچ اور طمع آ جائے تو پھر توکل اور بھروسہ وہاں پر نہیں رہتا, وہاں صرف حرص اور ہوا کے ڈیرے ڈل جاتے ہیں. غرض یہ کہ امام عالی مقام رضی اللہ عنہ, جن کا قافلہ 72 یا 82 نفوس پر مشتمل ہے, ہزاروں کی تعداد میں یزیدی لشکر بیتاب ہے کہ جلد سے جلد اس کاروان کا خاتمہ کر دیا جائے,
اور فتح کی خوشخبری امیر تک پہنچائی جائے. جو کچھ مراعات ہمیں اس کے بدلے میں ملنی ہے، جو مال و دولت ملنا ہے، اس کو فی الفور حاصل کیا جائے. یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی اور جنگ کی تیاریاں ہونے لگیں، لشکر آدم ہیں، تو امام عالی مقام رضی اللہ عنہ نے ایسے کڑے موقع پر، نازک موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالی سے مناجات کرنے کے لیے حضرت عباس کو فرمایا کہ ان سے جا کر ایک رات کی مہلت مانگو اور ان سے کہو کہ آج کی رات مہلت دے دیں اور جنگ کی ابتدا نہ کریں، لڑائی کی بات نہ کریں، یہ ہماری زندگی کی آخری رات ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ دنیا سے جانے سے پہلے آج کی یہ آخری زندگی کی رات اپنے رب سے باتیں کرتے چلے جائیں، اس کی یاد میں گزاریں، اس کی عبادت میں گزاریں. انہوں نے مہلت دے دی. اور پھر امام عالی مقام رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام آبان و انصار اور رفقا کو خطبہ ارشاد فرمایا، فرمایا کہ تم پر یہ افتاد میری وجہ سے پڑ رہی ہے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، اب میں تم پر یہ راہ کھول رہا ہوں کہ رات کی تاریکی اور اندھیرا ہے، تم میں سے جو جانا چاہے وہ خاموشی سے چلا جائے، تم سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا، انہیں مجھے قتل کرنا ہے، مجھ سے عداوت اور دشمنی ہے، میں اس مقام پر ہوں، میرے ساتھ جو ہوگا ہو جائے گا، جس کو جانا ہے وہ خاموشی سے نکل جائے، تاریکی میں کسی کو پتا نہیں چلے گا کہ یہاں سے کون اٹھ کر گیا ہے، اور اس کے راستے کو روکا بھی نہیں جائے گا، وہ اپنی زندگی گزارے، وہ زندگی کے مزے لوٹے. لیکن امام عالی مقام کے رفقا نے بدر کی یاد کو تازہ کر دیا کہ جب مدینے والے آقا 313 کا لشکر لے کر، قافلہ نور لے کر، جو بھوکے پیاسے تھے، جو کمزور تھے، حالت روزہ میں تھے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کی سپر پاور طاقت کے خلاف لے کر ان کو نکلے تھے، تو ایک منزل پر روک کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، ابو سفیان کے لشکر کا ارادہ تھا، لیکن وہ ساحلی راستے سے مکہ کی طرف نکل گیا، حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ جنگ اور لڑائی ناگزیر ہو گئی. تو آقا علیہ السلام نے جنگ سے پہلے اپنے صحابہ سے مشاورت قائم کی. حضور علیہ السلام کی شفقت اور رحمت تھی کہ کبھی بھی کوئی بڑا معاملہ ہوتا، کوئی سنگین مرحلہ ہوتا، تو مصطفیٰ کریم باوجود مختار دو عالم ہونے کے اپنے غلاموں سے مشاورت کیا کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ کا قرآن میں حکم تھا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے محبوب امر میں، حکم میں، معاملات میں اپنے صحابہ سے مشاورت کر لیا کریں، ایمان والوں سے پوچھ لیا کریں. جب کسی کام میں مشاورت ہو جاتی ہے تو پھر اللہ اس میں اپنی رحمتیں برکتیں شامل فرما دیتا ہے. آقا علیہ السلام نے جب پوچھا کہ میرے صحابہ بتلاؤ، لڑائی کا ارادہ نہیں تھا، ہم تیاری سے نہیں نکلے تھے، ابو سفیان کے لشکر کا معاملہ تھا، لیکن حالات اب ایسے ہو گئے ہیں کہ کفر اور شرک اپنی تمام تر وسائل سے لیس ہو کر تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، اب ہم آگے جائیں یا پھر واپس پیچھے مدینے پلٹ جائیں؟ تو ایک ایک نے اپنی جان ساری کا اور اپنی وفا کا یقین دلاتے ہوئے کہا، کسی نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، ہم قوم موسیٰ سے نہیں ہیں، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، کہ جب موسیٰ نے ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم سے، امالقہ جو اس قلعے میں آباد ہے، ان سے جہاد کرو، ان کو باہر نکالو، اس میں تم آباد ہو جاؤ گے، اور جو کچھ نعمتیں ان کو حاصل ہیں اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، تو انہوں نے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قائدون، آپ جائیے، آپ جا کر لڑیں، آپ کا رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جب فتح آپ کو حاصل ہو جائے تو پھر ہمیں بلا لینا، ہم آپ کے ساتھ آ جائیں گے. تو حضور کے غلاموں نے اس موقع پر کہا کہ حضور، ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں، ہم تو محمد کے امتی ہیں، اگر آپ ہمیں برق الغماد تک بھی لے کر جائیں، آپ کے غلام پیچھے پیچھے ہیں، اپنا منہ نہیں موڑیں گے، پیٹ نہیں پھیریں گے. اور کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ ہمارے سامنے کسی گہرے سمندر میں بھی چھلانگ لگا دیں گے تو آپ کے غلام بھی سوچیں گے نہیں، آپ کے پیچھے وہ بھی سمندروں میں اتر جائیں گے. اپنی وفاؤں کا جب یقین دلایا تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر چلو، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے،
کہ اللہ تبارک و تعالی ایک فریق کو فتح عطا فرمائے گا، غلبہ عطا فرمائے گا. بعین ہی آج وہی منظر تھا کہ نبی کا نواسا اپنے آبان و انصار سے کہہ رہا تھا جس کو جانا ہو چلے جائے، تو ان کی جانساری اور فدائیت پہ بھی قربان جائیے. کسی نے کہا کہ ہم جا کر دنیا والوں کو پھر کیا بتلائیں گے. ہم سے اگر کسی نے پوچھا کہ تم کربلا سے لوٹ آئے، امام حسین کے ساتھ جو کچھ ہوا تم نے تو اپنی نگاہوں سے اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، تو ہم دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے کہ یہ اہل بیت کی محبت تھی ہمارے سینوں میں کہ جب مشکل اور کڑا وقت آیا تو ہم نے ساتھ چھوڑ دیا. یہ دوستیاں، یہ رفاقتیں تو قربانیوں کا تقاضا کرتی ہیں، یہ محبتیں تو ابتلاؤں اور آزمائشوں کی متقاضی ہوا کرتی ہیں. اے امام، ہم آپ کو کسی حالت میں چھوڑ کر نہیں جائیں گے. اور کسی نے کہا میری ایک جان کیا، اگر اللہ ہزار جانیں بھی مجھے دے گا تو حسین تیری محبت میں ساری قربان کر دیں گے. اور پھر اتنا یقین جان ساری اور وفا کا امام حسین کو دلایا کہ امام عالی مقام ساکت ہو گئے، خاموش ہو گئے. اور پھر آپ نے ان کو نہیں کہا کہ جس کو جانا ہو چلے جائے، بلکہ راضی برضا ہو گئے تمام کے تمام. اور پھر وہ آخری رات مناجات اور عبادت میں کیا منظر ہوگا، کیا کیف ہوگا، لفظوں میں تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. جنہیں پتا ہو کہ اگلی صبح ہمیں کٹنا ہے، جنہیں پتا ہو کہ ہمارے سر دھڑ سے جدا ہو جائیں گے، ہم پر تیر برسیں گے، پیاسا ہمیں کاٹ دیا جائے گا، اللہ کی محبت اور اللہ کی عبادت میں کیسا انہماک ہوگا ان کا، کیسے سجدے ہوں گے، کیسی ریاضتیں ہوں گی، کیسی مناجات ہوگی. روایت میں آتا ہے کہ وہی حر ایک موقع آیا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ سے جب عبادت اور ریاضت کا یہ انہماک دیکھا تو کہنے لگا کہ میں آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ مجھے بھی وہ وظیفہ بتلائیں جو آپ کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے مصیبت کی اس بھٹی میں بھی اللہ نے آپ کو صبر و سکون عطا فرمایا ہوا ہے. تو امام عالی مقام رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ وہ وظیفہ یہ ہے، ہر کہ جب مشکلیں چاروں طرف سے گھیر لیں، جب مصیبت کی بھٹی گرم ہو جائے، جب مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں، تو ایسے وقت میں سب سے بڑا وظیفہ صبر ہوا کرتا ہے. صبر اور استقامت کی اعلی مثال ہمیں کربلا کے میدان میں نظر آتی ہے. عشق اور وجدان کا مینارہ نور ہمیں حسین بن علی کی شکل میں کربلا کے میدان میں نظر آتا ہے. یہاں تک کہ پوری رات اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور اس کی یاد میں گزرتی ہے. فجر کی اذان ہوتی ہے، یہ ان کی زندگی کی آخری نماز ہے، نماز فجر. لیکن سجدوں کی لذتوں سے ان کی پیشانیاں اتنی آشنا ہیں کہ انہیں یہ فکر نہیں ہے کہ موت قریب ہے، جنگ قریب ہے، لڑائی قریب ہے. اللہ تبارک و تعالی کے لیے اپنے سر دڑ کی بازی لگانے کے لیے یہ تیار ہیں، اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہیں. آخری نماز بھی انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ امام عالی مقام اور آپ کے رفقا نے ادا کی. اور پھر یہ عاشور کا سورج جو طلوع ہوا تو یہ خون آشام سورج تھا، اور یہ پیغام لے کر طلوع ہوا کہ اب مصیبتوں کی انتہا ہوگی، اب آل نبی کو خاک و خون میں تڑپایا جائے گا، اب امام حسین کے آبان و انصار کو، ان کے بچوں کو شہید کر دیا جائے گا. غرض یہ کہ امام عالی مقام ان پر حجتیں قائم کرتے رہے، خطبہ ارشاد فرماتے رہے اور بار بار حجت قائم کرتے رہے، اور بڑے فصیح اور بلیغ انداز میں امام عالی مقام اس میدان جنگ میں لوگوں کو یہ بتلاتے رہے کہ اے لوگوں، تم نے جو کرنا ہے کر لینا، لیکن یہ بات میری سن لو کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی تردد نہیں ہے کہ تم اس حسین سے لڑنا چاہتے ہو، اسے قتل کرنا چاہتے ہو کہ جو نبی کا نواسا ہے، جو علی کا بیٹا ہے، جس کی رگوں میں فاطمہ کا دودھ ہے، جس کے گھر میں وہی اترتی رہی ہے، اور تم اس حسین سے جنگ کرنا چاہتے ہو کہ جس کو اللہ کے نبی نے جنت کی سرداری عطا فرمائی ہوئی ہے، اور تم اس میں کوئی شک نہیں کرتے. تمہارے اپنے لوگوں میں لوگ گواہی دیں گے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ سے مجھے نفرت ہے، میں حق بات کرتا ہوں، اور حق بولنا ہمارے گھرانے کے لیے ایک امتیازی شان رکھتا ہے. حق و صداقت کے جتنے سوتے پھوٹے ہیں وہ اسی گھرانے سے پھوٹے ہیں، اسی چشمے سے یہ پانی نکلا ہے. میں جھوٹ نہیں بولتا, اگر کوئی میری بات کو جھوٹ کہتا ہے تو وہ اپنے پڑوس میں کسی سے پوچھ لے, اسی لشکر میں پوچھ لے, تو وہ گواہی دے گا کہ حسین سچا ہے, حسین کی باتیں سچی ہیں. یہ حجتیں قائم فرماتے رہے تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ ہمیں حسین نے بتلایا نہیں تھا, ہم پر بات اور معاملے کو واضح نہیں کیا تھا کہ حسین کا ارادہ کیا تھا. آپ نے اتنے فصیح اور بلیغ انداز میں میدان جنگ میں مصیبت کی اس بٹی میں خطبہ دیا کہ راوی کہتا ہے کہ خدا کی قسم امام حسین کا خطبہ اتنا فصیح و بلیغ تھا اور ان کا انداز تکلم اتنا نرالا تھا کہ میں نے کربلا کے اس خطیب سے پہلے بھی کسی کو ایسا خطبہ دیتے ہوئے نہیں سنا اور اس کے بعد بھی کسی کو ایسا خطبہ دیتے ہوئے نہیں سنا تھا. اور پھر جب نقارہ جنگ بجا تو سب سے پہلے یہی ہور کے جس نے راستہ روکا تھا, دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ برابر میں کھڑا ہوا اس کا بھائی کہنے لگا کہ ہور یہ میں تجھے کیا دیکھ رہا ہوں کہ کوفہ کے بڑے بڑے دلور اور بہادروں میں تیرا نام سر فہرست آتا ہے, کبھی کسی لڑائی اور جنگ کے موقع پر میں نے تجھے اس طرح پریشان نہیں دیکھا, تیری دھڑکنوں کو اتنا تیز میں نے نہیں سنا, تجھ پر لرزہ تاری ہو گیا ہے. تو کہنے لگا ایک طرف جنت ہے دوسری طرف دوزخ ہے, فیصلہ کرنا چاہتا ہوں کہ جنت کو اختیار کروں یا دوزخ کو اختیار کروں. اگر یزیدی لشکر کے ساتھ حسین اور ان کے قافلہ نور پر حملہ کروں گا تو سوائے دوزخ کے کچھ نہیں ملے گا, اور اگر یزید کی تمام مراعات اور تمام عہدوں اور مال و منال کی خواہشات کو چھوڑ کر حسین کی غلامی میں آ جاؤں گا تو مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما دے گا. پھر گھوڑے کو ایڑ لگائی, امام عالی مقام کے قدموں میں آ گیا, کہنے لگا میں وہی ہوں جس نے راستہ روکا تھا, لیکن اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ آپ کے ساتھ اتنا سنگین معاملہ کریں گے, میں تو یہ سمجھتا تھا کہ بات مفاہمت پر ختم ہو جائے گی, صلح ہو جائے گی. اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ آپ کے قتل کے در پہ ہیں, آپ کے خون کے پیاسے ہیں, تو اے سبت پیغمبر میں کبھی آپ کو مجبور نہ کرتا, اب میں کچھ نہیں کر سکتا, آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں. کیا آپ کی غلامی میں آنے کے بعد اپنا عذر پیش کرنے کے بعد اللہ مجھے معاف فرما دے گا, میری توبہ کو قبول فرما لے گا؟ تو امام عالی مقام نے فرمایا کہ ہاں اے حر فکر نہ کر, اللہ تو تواب ہے, بہت توبہ کو قبول فرمانے والا ہے, اللہ تیری توبہ کو قبول فرما لے گا. اور پھر انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف سے جو پہلا شہید ہو, آپ کی حمایت میں جو پہلا مجاہد میدان میں اپنی جوان مردی کے جوہر دکھائے, وہ آپ کے اہل بیت میں سے نہ ہو, وہ آپ کا یہ غلام ہو. امام عالی مقام نے اجازت دے دی. اور پھر حر 1000 کے مقابلے میں تنہا کافی ہوا کرتا تھا, آج وہ اہل بیت کی محبت میں اپنی جوان مردی اور جان ساری کے جب جوہر دگانے لگا, کشتوں کے پشتے اڑا دیے, یزیدیوں کی صفوں کو تہس نہس کر دیا اور اتنا خون خرابہ کیا کہ یزیدی فوجوں کی صفیں انتشار کا شکار ہو گئیں, اور بالآخر لڑتے 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 ان کے مرکز میں جا گھسا, اور اس میں بھی اس نے اپنی تلوار کے جب جوہر دکھائے تو بڑے بڑے دلاوروں کو, بڑے بڑے بہادروں اور دلوروں کو اس نے خاک و خون میں نہلا دیا, چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور پھر اس پر تیروں کی برسات کر دی گئی, جسم زخموں سے لہو لہان ہو گیا, خون رسنے لگا, اور پھر ایسا نیزہ کسی شقی نے مارا کہ وہ کمر سے پیوست ہوا باہر نکل گیا, اور جب زمین پر گرا تو گرتے ہی اس نے امام حسین کو پکارا کہ ادرک یا حسین, اے حسین میری خبر لے لو, آ کر دیکھ تو لو کہ تمہارے محب اور تمہارے غلام نے تمہاری محبت میں کتنے زخم کھا لیے ہیں, اور تم گواہ ہو جاؤ قیامت کے دن اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں میری طرف سے تم یہ اعلان کر سکو کہ ہاں حر اپنے کردار میں سچا تھا, جو اس نے دعویٰ کیا تھا اس کو وفا کر دیا, اور ہماری اہل بیت کی محبت میں اتنے زخم کھائے, اپنا خون کا نذرانہ پیش کر دیا, اور پھر ہماری محبت میں ہی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. امام عالی مقام اپنی سواری کو لے کر آئے, سواری کو روکا, حر کو اٹھایا, مقتل گاہ سے خیمے کی طرف لائے, اور پھر اس آخری وقت میں بھی حر امام حسین رضی اللہ عنہ کے چہرے کو ٹکرا تھا, محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہا تھا, آپ سے گفت و شنید کر رہا تھا, امام عالی مقام سے دعائیں طلب کر رہا تھا کہ میرے حق میں دعا کریں, جو غلطی مجھ سے ہو گئی اللہ اس کو معاف کر دے. میں نے ہی آپ کا راستہ روکا تھا. امام عالی مقام نے فرمایا کہ تم حر ہو, اور حر آزاد کو کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دوزخ کی آگ سے آزاد فرما دے گا. اور حسین نے کہہ دیا تو کام بن گیا. ہمارا تو ایمان ہے کہ ہمارے سینے میں جو اہل بیت کی آل نبی کی محبت ہے, تو وہ محبت صرف لفظی طور پر اور قولی طور پر نہیں ہے, بلکہ ہمارا ایقان ہے کہ ان کی یہ محبت موت کے وقت بھی ہمارے کام آئے گی, قبر میں بھی کام آئے گی, اور کل حشر کی ہول ناکیوں میں بھی ان کی محبت ہمارے کام آئے گی. یہ جس کے لیے ہاتھ اٹھا دیں گے کام اس کا بن جائے گا, یہ جس کی طرف اشارہ کر دیں گے اس کو نجات مل جائے گی. ان کے اشارے ہوں گے, ان کی سفارشیں ہوں گی, تو بیڑیاں ٹوٹتی چلی جائیں گی. یزیدیوں کو یزید مبارک ہو, اور حسینیوں تمہیں حسین مبارک ہو. جو یزید کے حواری ہیں وہ قیامت کے دن یزید کے ساتھ جائیں گے, یزید کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور جو حسینی ہیں وہ قیامت کے دن حسین کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور بیڑا پار تو حسینیوں کا ہونا ہے, اہل بیت کے محبین کا ہونا ہے. غرض یہ کہ ایک ایک کر کے آبان و انصار اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے, شہادت کا جام پیتے رہے, اور آخرکار وہ وقت بھی آ گیا کہ امام عالی مقام نے سر پر نانا کا امامہ سجایا ہوا ہے, اور ہاتھ میں تلوار ذوالفقار حمائل کی ہوئی ہے, سواری پر بڑی شان و شوکت سے اپنے اہل بیت کو اور اپنی مستورات کو نصیحتیں فرما کر فرمایا کہ رونا تو ابھی آگے بہت باقی ہے, جزا فضا نہیں کرنی, ماتم نہیں کرنا, اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. جو کچھ بھی ہو جائے تمہارے ہاتھ سے دین مصطفیٰ اور شریعت کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے. سیدہ زینب جو بہن اس ماحول میں امام عالی مقام کی مصیبتیں ٹوٹتی دیکھ رہی تھی, لاشوں کو دیکھ رہی تھی, بچوں کو کٹتا ہوا دیکھ رہی تھی, کوئی بہن بھلا کیسے گوارا کر سکتی تھی کہ اس کے بھائی کو اس کے سامنے لہو لہان کر دیا جائے, اس پر تیر برسائے جائیں, اس کے جگر کو چھلنی کر دیا جائے, اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے. حضرت زینب بار بار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر روتی تھیں, اور امام عالی مقام رضی اللہ کو روکتی تھیں کہ آپ نہ جائیں, اب ہمارے پاس رہ کا گیا ہے. اس پوری کائنات میں جہاں بھی نگاہ دوڑاؤ تو اے حسین تیرے سوا تو نبی کا کوئی شہزادہ باقی نہیں بچا ہے, تو تنہا رہ گیا ہے, اکیلا رہ گیا ہے. میرے بھائی اگر تو بھی چلا گیا تو اس پوری دنیا میں کون کہے گا کہ نبی کا فلاں شہزادہ فلاں مقام پر موجود ہے. میرے بھائی تم نہ جاؤ. لیکن امام حسین نے کہا بہن یہ نہ کرو, اللہ کی رضا پر راضی رہو, یہ تو ہو کر رہنا ہے, اور یہ عشق کی راہ ہے, یہ تو کاروان عشق ہے, یہ عشق کا سمندر ہے, یہاں پر کنارے سے اندازہ طوفان نہیں ہوتا. محبت میں جو اپنا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ دریائے عشق میں غوطہ زن ہو جائے, وہ کنارے پر اکتفا نہ کرے. یہ آتش محبت جب بھڑکتی ہے, جب عشق کی بھٹی گرم ہوتی ہے, تو اس میں اتر کر ہی امتحان دیا جاتا ہے. بھاگنے والے بزدل ہوتے ہیں, بھاگنے والے کمزور ہوتے ہیں, پیچھے ہٹنے والے اہل بیت نبوت نہیں ہو سکتے, بلکہ اہل بیت کی رگوں میں تو وہ خون ہے کہ جس میں فدائیت ہے, جانساری ہے, وفا شعاری ہے, جو ایک ایک لہو کا نذرانہ قطرہ پیش کر کر بھی اللہ سے وفا کرتے ہیں, دین مصطفیٰ سے وفا کرتے ہیں. اور آپ نے واضح طور پر برملا گویا کہ زبان حال سے کہہ دیا کہ یہ عشق نہیں آسان, بس اتنا سمجھ لیجئے کہ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے. یہ محبت نہیں آسان, بس اتنا سمجھ لیجئے کہ ساحل پر کھڑے ہو کر اندازہ طوفان آپ نہیں کر سکتے, اس بھٹی میں اترنا ہوگا. اپنی بہن کو سمجھا رہے ہیں. امام حسین کا کربلا میں بڑا عظیم کردار ہے, تو یاد رکھیے کہ ان کی بہن زینب کا بھی بڑا عظیم کردار ہے. جس عظیمت کا مظاہرہ, جس استقامت کا مظاہرہ سیدہ زینب نے میدان کربلا کی اس بھٹی میں کیا ہے, اس آزمائش کی آگ میں کیا ہے, تاریخ انسانی میں کسی بہن کی مثال ہمیں نظر نہیں آتی ہے کہ جس کے سامنے اس کے گھرانے اور اس کے خاندان کے لوگوں کو بے دردی سے شہید کر کر خاک و خون میں نہلا دیا گیا ہو, اور جس کے بھائی حسین کے جسم پر تیروں اور تلواروں اور نیزوں کے زخموں کی بھرمار ہو, لیکن پھر بھی وہ اپنی ذات میں اور وہ اپنی شخصیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ اور کردار اور صبر و استقامت کا پہاڑ بنی ہوئی ہے. یاد رکھیے کہ واقعہ کربلا سے پہلے جتنی بھی لڑائیاں اور جنگیں ہیں، جتنے بھی غزوات ہیں، ان تمام میں فتح اور شکست کا مفہوم بالکل جدا نظر آتا ہے. جو زندہ رہا، جس لشکر کا امیر بچ گیا، لوگوں نے اسے فاتح قرار دیا، لیکن امام حسین نے تو کربلا کے میدان میں شکست اور فتح کے مفہوم کو ہی بدل ڈالا. امام علی مقام نے تو لوگوں پر واضح کر دیا، اگر کوئی حق پرست حق کی حمایت کرتے ہوئے 22,000 کے مقابلے میں تنہا کھڑا ہو اور اپنی گردن کٹوا دے، زخم خوردہ ہو کر اپنی جا کو جانے آفری کے سپرد کر ڈالے اور 22,000 کے لشکر کا امیر زندہ رہے، تو یہ فتح نہیں ہوتی، بلکہ حق کا علم بردار اللہ کے راستے میں اگر مار دیا جائے تو وہ مر کر بھی امر ہو جایا کرتا ہے. شکست اور فتح کے مفہوم کو بدل ڈالا، واضح کر دیا کہ اگر باطل طاغوتی استعماری طاقت کسی مارکے میں زندہ بھی بچ گئی تو اس کا زندہ رہنا ہی اس کی موت ہے. اگر حق کے علم بردار کو دبا دیا گیا، قتل کر دیا گیا، خاک و خون میں نہلا دیا گیا، یہ اس کی شکست نہیں ہے، یہ اس کی فتح ہے. اس لیے کہ مرتا وہ ہے جس کا نام مر جائے، مرتا وہ ہے جس کا پیغام مر جائے. اور اپنے ایمان سے بتلاؤ کہ آج کون زندہ ہے، یزید یا حسین؟ یزید کا نام مر گیا، یزید کا پیغام مر گیا، اس کا اقتدار تہس نہس ہو گیا، اس کا تخت الٹ گیا، یہاں تک کہ اس کے اپنے تخت پر اس کے اس بیٹے نے لات مار دی اور کہنے لگا میرا باپ ظالم فاسق فاجر تھا، اہل بیت کا قاتل اور موذی بنا، میں ایسے تخت پر نہیں بیٹھوں گا جس پر اہل بیت کے خون کے داغ ہوں، میں جا رہا ہوں اس حکومت کو چھوڑ کر. تو اس کا نام ختم ہوا، اس کا پیغام ختم ہوا، لیکن آج نام زندہ ہے تو حسین کا زندہ ہے، پیغام زندہ ہے تو حسین کا زندہ ہے. اور قیامت تک جب کبھی بھی باطل طاغوتی استعماری طاغوتی طاقتوں کے خلاف کوئی تحریک کھڑی ہوگی تو اس تحریک کا علم بردار یزید نہیں ہوگا، بلکہ اس تحریک کا رہبر و رہنما حسین ہوگا. شکست اور فتح کے مفہوم کو تبدیل کر دیا. امام علی مقام نے اپنی قربانی دے کر دین مصطفیٰ کی اقدار کو تحفظ دیا. امام علی مقام کی یہ قربانی ہم سے تقاضا کر رہی ہے کہ ہم نے حسینی کردار کو کتنا اپنی روح میں اتارا ہے، ہم شہدائے کربلا کی یاد کو منانے کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم اور سیرت اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ان کے مضبوط تعلق اور ان کی محبت سے کیا روشنیاں حاصل کرتے ہیں. آج مسلمان کثیر ایسے ہیں کہ حب اہل بیت کی بات کرتے ہیں لیکن اہل بیت کی زندگی کے جلوے ان کے عمل میں کہیں نظر نہیں آتے. آج مسلمانوں کی حالت ازار بڑی قسم پرسی کا شکار ہے. واقعہ کربلا ہمارے سامنے عظیمت کی یہ داستان رکھ کر ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ حسین نے اپنے دور کے کربلا کو سر کر لیا، فاتح بن گیا، یزید کا تخت اگر بچا تو وہ دنیا کا تخت تھا، وہ بھی تہس نہس ہو گیا، لیکن حسین کا تخت دمشق اور شام کا تخت نہیں ہے، بلکہ حسین کا تخت تو نانا مصطفیٰ کے کندھوں پر بچھا کرتا تھا. اور اللہ نے ایسی بادشاہت عطا کی تھی کہ مدینے کی گلیوں میں حضور علیہ السلام اپنے کندھوں پر اپنے شہ سوار کو اٹھا کر جب سیر کراتے تھے تو دیکھنے والا کہتا تھا حسین تمہیں مبارک ہو، اللہ نے کتنی عظیم سواری تمہیں عطا کی ہے، تو سرکار فرماتے کہ سواری بھی عظیم ہے اور یہ بھی دیکھ کے اللہ تبارک و تعالی نے سوار کتنا عظیم عطا فرمایا ہے. تو واقعہ کربلا کو سامنے رکھ کر حسینی کردار اور مقاصد شہادت امام حسین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اپنے دور کے کربلاؤں میں ہمیں حسینی کردار ادا کرنا ہوگا. باطل طاغوتی طاقتوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنے، ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملانی. یہ یزیدی لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ ذرا سے مال اور منال اور دولت اور اقتدار اور عہدوں کے پیچھے اپنے موقف سے ہٹ جائیں. حسینی کردار یہ ہے کہ جان جاتی ہے چلی جائے، سر کٹتا ہے کٹ جائے،
لیکن دین مصطفیٰ سے بے وفائی نہ ہو.
وہ دین جو نانا مصطفیٰ نے احد کے میدان میں اپنے دندان مبارک شہید کروا کر اپنے خون کا نذرانہ دے کر آبیاری کی تھی, امام عالی مقام نے فرمایا بچے بھی کٹ جائیں اور حسین کا سر بھی کٹ جائے لیکن حسین اپنے نانا مصطفیٰ کے لگائے ہوئے دین کے اس پودے کی اپنی خون سے آبیاری کر کر جائے گا. اور وہ جو اقدار اسلام کی ہیں, روایات ہیں, قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں, اس کو مجروح نہیں ہونے دے گا. وہ سنت کے جو مر رہی ہے بدعت جس کو رواج دیا جا رہا ہے, حسین ایسا کارنامہ دنیا کو بتلا کر جائے گا, صفحہ ہستی پر ایسا انقلاب برپا کر دے گا کہ قیامت تک لوگ کہیں گے کہ یزید تھا لیکن حسین ہے, سر کٹ گیا لیکن پھر بھی ہے, بچے کٹ گئے بولیے ہے کہ نہیں ہے, کون ہے؟ حسین ہے. اور کچھ لوگوں نے امام عالی مقام کو مجبور بھی ظاہر کرنے کی کوشش کی, تو یہ بھی ان کی جہالت اور غلط فہمی ہے, یہ مجبور نہیں ہے. امام عالی مقام فرات کی طرف اگر اشارہ بھی کر دیتے فرات اپنی جگہ چھوڑ کر ان کے قدموں میں بہنے لگ جاتا. یہ مختار دو عالم کا نواسا ہے, مشکل کشا کا شہزادہ ہے, لیکن یہ راضی برضا الہی تھے, اللہ کی حکمت پر اس کے فیصلے پر راضی تھے, چاہتے تو ہاتھ اٹھاتے سب کچھ تہس نہس ہو جاتا. ملا وائز کاشفی نے لکھا کہ جنات کا سردار امام حسین کی خدمت میں آیا, کہنے لگا آپ صرف حکم دے دیں, یہ 22,000 کیا 22 لاکھ بھی ہوں تو ہم ان کے دانت کھٹے کر دیں گے. لیکن امام حسین نے فرمایا کہ تم جنات ہو, جنات تو نظر نہیں آتے, اور تم ان سے لڑو گے تو یہ تو ظلم ہو جائے گا, اور ہم ظلم کو روا رکھنے نہیں آئے ہیں, بلکہ ہم تو عدل و انصاف کا بول بالا کرنے والے ہیں, ہم ظلم کے نظام کو قائم کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. آپ نے اس کے اس مطالبے کو مسترد کر دیا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اسلام کی اقدار کو بچا لیا, دین کو بچا لیا. اسی لیے غریب نواز نے کہا شاہ ہست حسین, حسین بادشاہ ہے, بادشاہ ہست حسین, حسین صرف بادشاہ نہیں بلکہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے. دین ہست حسین, حسین دین ہے. امام علی مقام کو دین قرار دے دیا جبکہ دین تو نماز کا نام ہے, روزے کا نام ہے, زکات کا نام ہے, حج کا نام ہے, لیکن غریب نواز کہتے ہیں حسین دین ہے. کس لیے؟ کہتے ہیں کہ دیکھو مسجد نبی کو چشم تصور سے آقا علیہ السلام نے ایک سجدہ کیا اور دوسرے سجدے میں امام حسین پشت پر سوار ہو گئے تو حضور نے اپنے سجدے کو لمبا فرما دیا, دین دین میں شامل ہو گیا, نماز نماز میں شامل ہو گئی. حسین تو نماز میں نانا کے سجدے کا جز بن گیا. نماز کے بعد صحابہ نے کہا حضور کیا سجدوں کو لمبا کرنے کا حکم آ گیا؟ کیا وہی آ گئی حالت سجدہ میں کہ اب سجدے دراز کیے جائیں گے؟ فرمایا نہیں, کوئی وہی نہیں آئی, سجدوں کو لمبا کرنے کا کوئی آسمانی حکم نہیں آیا, بلکہ اس لیے دراز ہو گیا سجدہ کہ جب میں سجدے میں گیا تو حسین میری پشت پر سوار ہو گیا تھا. میں نے کہا جب تک نوازا اترے گا نہیں سجدے سے سر کو اٹھاؤں گا نہیں. غریب نواز نے کہا دیکھو دین است حسین, حسین دین ہے اور نماز میں نبی کے سجدے کا جز بن گیا. فرما سرداد نداد دست دردست یزید, یہ چار مصرے پورے واقعہ کربلا اور عظیمت کی اس داستان اور حسینی کردار کو دریا کو کوزے میں بند کر دیا. فرماتے ہیں سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا, حالانکہ ہاتھ دینا آسان ہوتا ہے سر دینا مشکل ہوتا ہے, لیکن یہ راہ عشق کا مسافر ہے, راہ عظیمت کا مسافر ہے, اور راہ عشق میں ہاتھ ایک ہی کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے, ہر کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا. راہ عشق میں سر دینا آسان ہوتا ہے لیکن ہاتھ غیر کے ہاتھ میں دینا مشکل ہوتا ہے. اسی لیے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا, راہ عشق کے لیے حسین نے اپنا سر پیش کر دیا. سرداد نہ داد دست دردست یزید, حقا کے بنا لا الہ ہست حسین, اور اپنا سب کچھ قربان کر کے خیمے جلوا کر اور اپنے بچوں کو کٹوا کر حسین کلمہ طیبہ کی بنیاد بن گئے. آج دین کی پہچان ہوتی ہے تو حسین کے کردار سے ہو رہی ہے, حسین کے گھرانے سے ہو رہی ہے, اہل بیت کے کردار اور ان کی شخصیت سے آج دین کو پہچانا جا رہا ہے اور اس پر عمل کو اپنے لیے آسان بنایا جا رہا ہے. تو امام عالی مقام کی یہ لازوال قربانی کوئی سستی دولت نہیں ہے, یہ قربانی ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنی روح میں بھی ایسے جذبے بھر لیں اور اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر اتنا بیدار کر لیں کہ جب بھی باطل تاغوتی طاقتیں ہماری راہ کی رکاوٹ بنے تو ہم اپنی جان کو ہتیلی پر لے کر مصطفیٰ کے دین کا دفاع کریں. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔